أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کے سیرت پاک اور آپ کے زندگی پاک کے وہ لمحات اور ادوار و واقعات کو ہم درس سیرت کے عنوان سے ایک تسلسل کے ساتھ اس کی قرات و سماعت کر رہے ہیں۔ سن 9 ہجری تک، یعنی 9 ہجری کے اواخر میں، سن 9 ہجری یہ سال جو ہے ہجرت کے نواں سال، یہ ختم ہو رہا ہے اور اسلام کی شان و شوکت، دین کی عظمت و حشمت کا پورے طور پر اظہار ہو چکا ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے عرب کے گرد و نوا کے جتنے قبائلی علاقے ہیں ان کے پاس اسلام کی تعلیم اور دین اسلام کی حقانیت، اللہ رب العالمین کی توحید و وحدانیت اور اپنی نبوت و رسالت کے اور آخرت پر یقین کے ان تمام پیغامات حق کو گرد و نوا کے جتنے علاقے اور قبائل ہیں ان کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کی صورت میں، وفد کی صورت میں اپنے صحابہ کرام کو اپنے دین کا مبلغ بنا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وفود مختلف جگہوں پر بھیجے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو آپ نے گزشتہ درسوں میں سماعت فرمایا، یہ محض واقعات نہیں ہیں، میں آپ سے عرض کر دوں، حضور کی زندگی مبارکہ کے واقعات محض واقعات نہیں ہیں بلکہ آپ کی زندگی کو جب اسوہ حسنہ قرار دیا گیا اور ہمارے لیے اپنی طرز زندگی کو گزارنے کے لیے ایک زبردست آپ کی زندگی کو نمونہ قرار دیا گیا، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پاک کے جس قدر معاملات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے جاننا اور اس پر عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پاک کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بنایا کہ اگر یہ تو حضور کے لمحات اور یہ تو اہم مہم ہے، یہ تو ساری ہدایت کی باتیں ہیں جو حضور بیان فرما رہے ہیں، اگر میرے آقا کسی اپنے امتی کے ساتھ مزاح بھی فرماتے ہیں تو وہ بات بھی محض مزاح اور نفس سے متعلق نہیں ہوتی بلکہ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے شریعت کے اجرا کو رکھا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ جب نبی اپنی امت کے ساتھ مزاح فرمائے اور مزاح کی گفتگو کرے تو وہ بھی آپ کی گفتگو حق ہوتی ہے، اس میں کذب، جھوٹ، حقیقت سے فراموشی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ تو علماء نے لکھا کہ جب حضور مزاح کی بات کرے اور اپنے کسی امتی سے مزاح فرمائے تو اس میں ہدایت اس قدر مضمر اور موجود ہوتی ہے، تو جہاں پر حضور ہدایت ہی کے فلسفے کو بیان کریں تو وہ کس قدر ضروری ہوگا۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص معلم ہے، ہادی ہے، تو اس کی باتیں بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، لیکن جب وہ نجی محفلوں کے اندر اپنے دوست احباب کے ساتھ مزاح کرتا ہے تو وہ باتیں شمار نہیں ہوتی، جس کو کہا جاتا ہے گپ شپ کرنا، وہ باتوں میں اتنی نزاکت نہیں ہوتی ہے کہ جو اس کے مقام کے اعتبار سے ہو، تو پھر سننے والے اس کو مزاح کے طور پر اور صرف گویا کہ گفتگو کے اندر اپنی طبیعت کو تازہ اور شگفتہ بنانے کے لیے کئی باتوں سے درگزر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت یہ ہے کہ مسلم امام احمد میں بھی روایت موجود ہے اور ابو داؤد میں بھی روایت موجود ہے، حضرت عمر بن عاص کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان کے والد بھی صحابی ہیں اور یہ خود بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بن عاص جو مصر کے گورنر رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، ان کے صاحبزادے خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا، تو قریش کے لوگوں نے اور بعض روایت میں آتا کہ یہود نے ہی تانا دیا کہ ہر باتیں تو نہیں لکھی جاتی، ہاں اگر وہ ممبر واس پر بیٹھ کر تمہیں پند و نس کی بات کریں اور واض و نصیحت کی بات کریں تو وہ تو تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن تم جو بھی ان کو کرتا ہوا دیکھتے ہو، جو بھی ان کو کہتا ہوا دیکھتے ہو، ہر بات تم لکھ دیتے ہو، اس میں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے یہ مسئلہ جا کر حضور کی خدمت میں عرض کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے تم جو کرتا ہوا دیکھو اور مجھے تم جو کہتا ہوا دیکھو، ہر بات کو لکھ لیا کرو، فرمایا کہ میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، اور ابو داؤد کے اندر روایت یہ کہ اس کے الفاظ یہ ذکر کیے گئے مختلف ہیں کہ حضور نے اپنی انگشت مبارکہ کو اٹھایا شہادت کی انگلی کو اور اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس دہن سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، تو یہاں سے علماء نے اصول مرتب کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد وہ ذات ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اتنی بابرکت ذات بنایا ہے کہ حضور کچھ بھی کہہ رہے ہوں اور حضور کی ذات مقدسہ سے کوئی بھی فعل سرزد ہو رہا ہو، وہ سراسر حکمت ہے، اس میں تنقید تان شہوت دنیوی اور حوائش نفس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن نے جس طرح کہہ دیا کہ وما ينطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا محبوب جو بھی کلام کرتا ہے، جو بھی نطق کرتا ہے، اس میں ہوائے نفس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ہماری جانب سے وحی کا پہرا اس کی زندگی پر لگا ہوا ہے، اب وہ جو بھی ارشاد فرمائے تمہارے لیے ہدایت کی مکمل نظیر اس کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے اونٹنی دے دیجئے، کہ آپ مجھے اونٹنی دے سکتے ہیں؟ حضور فرمایا ہاں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دیتے ہیں، تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگا اونٹنی کے بچے سے میں کیا کروں گا؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا ہر اونٹنی کسی اونٹ کا بچہ تو ضرور ہوتی ہوگی، ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ تو ضرور ہوتا ہے، تو یہاں پر علماء نے اس پر مکمل کتابیں لکھی ہیں، یہ حضور کے جو مزاح کے جملے ہیں جو سراسر حقیقت پر ہیں، اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں مزاح کرتا بھی ہوں تو اس میں ہال یعنی اس میں لایانی باتیں اور اس میں نفسانی خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی سیرت اتنی بلند اور اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر آپ مزاح بھی فرمائیں تو اس میں ہدایت کے اتنے روشن مینار موجود ہوتے ہیں، جہاں حضور مزاح فرمائیں تو اس میں ہدایت کا اتنا وافر حصہ ہے، سراسر ہدایت ہے، اور جہاں حضور خود خدا کے دین اور قرآن کو پڑھ کر بتائیں تو اس میں ہدایت اتنی ہو، یہ آپ کی سیرت مبارکہ کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے ساتھ اس قدر استوار کیا ہے، جس طرح کہ اس بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اب رونے لگی کہ حضور یہ کیا بات ہے؟ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، ہاں جوان ہو کر چلی جائے گی۔ تو یہ مزاح کے جو جملے ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سرزد ہوئے ہیں، کیونکہ حضور کی سیرت اس بات کی غمازی کرتی ہے، کیونکہ انسان کی نفسیات میں جتنے احساسات جذبات اور جو فکریں اس کے ذہن کے اندر آ سکتی ہے اس کے مثبت پہلو کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جاری کیا گیا ہے۔ ایک انسان، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک انسان کی زندگی میں کئی شعبے ہیں، لیکن ہر شعبہ ہر ایک کی زندگی مکمل طور پر نہیں کھلتا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جتنے انسان پیدا ہوئے ہوں تمام کو والد ہونے کا شرف ہوا ہو، کچھ ایسے ہوں جو کنوارے میں مر گئے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی شادیاں ہی نہیں ہوئی، تو جس کی شادی نہیں ہوئی اسے والد کی شفقت اور اس کے احکام اور اس کی ذمہ داری کیا پتا. اسی طرح اگر کوئی شوہر ہے اور ایک کنوارا ہے, تو جو کنوارا ہے تو اس کو کیا پتا کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے, شوہر ہونے کے جذبات اور احساسات کیا ہے. تو یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ زندگی کے شعبے ہیں, باپ ہونا, بیٹا ہونا, تاجر ہونا, فقیر ہونا, یتیم ہونا, جتنے بھی ہمارے زندگی کے روپ ہیں یہ ہماری زندگی کے شعبے ہیں. یہ بیک وقت کسی زندگی کے اندر نہیں کھلتے, کسی میں ایک دو کھل گئے, کسی میں تین چار کھل گئے, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شعبائے انسانیت کے اوپر بالکل محیط ہے. انسانیت کے جتنے شعبے, چاہے کسی میں ایک کھلے ہوں یا دو کھلے ہوں, لیکن انسانیت کے سارے شعبے کو کامل طور پر جمع کر لیا جائے تو حضور کی ذات کا ایک عظیم معجزہ ہے. ایک یہ بھی ہے کہ وہ سارے شعبے حضور کی زندگی میں بیک وقت کھلے ہیں. شوہر ہونا, بیٹا ہونا, تاجر ہونا, یتیم ہونا, والد ہونا, اولاد ہونا, حاکم ہونا, ہر چیز, یعنی ہر وہ خوشی کے لمحات, خوشی کے دوران جتنے شعبے کھلتے ہیں اور غم میں جتنے شعبے کھلتے ہیں. اس لیے کہ انسان کی زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے. خوشی کے اندر جذبات کے جتنے مقامات آتے ہیں اور غم کے اندر جتنے مقامات آتے ہیں, کسی انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس نے خوشی کے تمام مقام پر جا کر آنے والی انسانیت کو خوشی کو اپنانے کی اور خوشی کو اپنے قالب کے اندر ڈھالنے کی اور خوشی سے مکمل طور پر استفادہ کرنے کی اور خوشی کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہو, اور غم کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے احساسات کو بچانے کے لیے, اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کسی نے آج تک ایسی بات پیش ہی نہیں کی, نہ کسی کی زندگی میں اتنے شعبے کھلے ہیں. اگر کسی نے پیش کی ہے اور کھلے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ آپ کی زندگی کے اندر سارا شعبہ ہے. اسی لیے تو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر کامل دستور بنایا گیا. اور میری ماں حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کی شخصیت کیا ہے, فرمایا قرآن ہے. جب قرآن ساری چیزوں پر کلام کرتا ہے تو فرمایا حضور کی زندگی ساری چیزوں کی مثالیں پیش کرتی ہے. قرآن قانون ہے, حضور کی زندگی اس کی مثال ہے. فرمایا قرآن قانون پیش کرے گا, مثال نہیں لائے گا. قرآن یہ کہہ دے گا کہ یہ کام کرو, بس اس کا حکم ہے, اس کو کس طرح کیا جائے گا یہ حضور بتائیں گے. اسی کو میرے امام نے کہا کہ ایمان ہے قال مصطفی. قال حضرت بڑا پیارا ترجمہ کیا حضور کی سیرت کا کہ ایمان ہے. اب دیکھیں قرآن تو ایمان کی ساری باتیں بتاتا ہے, لیکن اگر کوئی اس چیز کو آزمانے کی کوشش کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کی ادائیگی اور اس پر عمل کرنے کا ڈھنگ حضور بتائیں گے. تو فرماتے ایمان ہے قال مصطفی. قرآن کیا ہے؟ فرما حال مصطفی. حضور کا جو حال ہے وہی قرآن ہے. قرآن کو تم کیا سمجھو گے؟ کہا حضور کی سیرت کو سمجھ لو, تم قرآن کو سمجھ لو گے. اس لیے کہ تعریف کبھی سمجھ میں نہیں آتی تو مثال سے بندہ تعریف کو سمجھتا ہے. تو فرمایا ہدایت کا قانون جو ہے, ہدایت کا قانون جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اور ہدایت کی کامل نظیر اور مثال جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے. تو اس لیے یہ واقعات میں جو ہم وقت نکال کر پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف قصے پڑھ کے چلے جائیں, اس ہر واقعات کے اندر ہماری زندگی کے اندر بے شمار نظائر ہیں, حکمتیں موجود ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو پیش و خم کو کس طرح گزاریں گے. نشیب کے بعد اگر فراز آئے, فراز کے بعد نشیب آئے, تو ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی کو استوار کریں گے. اور یہاں پر برائی کی بات نہیں کر رہا, انسان تو برائی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاہ صاحب انسان میں تو برائی کی بھی جذبات اٹھتے ہیں, تو کیا معاذ اللہ حضور کی زندگی اس کے لیے بھی غمبازی کرتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو جذبات جو برائی کے اٹھتے ہیں تو انسان برائی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا. انسان میں اصلاً وفا ہے. اسلام انسان جو ہے وہ اصلاً باغی نہیں ہے. ہم تو انسان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خارج سے انسان غلط چیز کو لے لے الگ مسئلہ ہے, خارج سے اصل چیز کو لے غلط مسئلہ ہے, لیکن انسان کو جو بنایا گیا ہے اس کی ساخ اور اس کی ساخ میں قبولیت کے لیے جس میں وہ لذت حاصل کرے, انسان کی طبیعت کو خدا نے کس انداز میں بنایا ہے کہ جس چیز کو وہ قبول کرے, جس کی طرف وہ راغب ہو, جس کی طرف وہ ذوق دکھائے, وہ برائی نہیں ہے, وہ اچھائی ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنا مضبوط بنایا ہے فطرت, ضمیر اور عقل کو اس کے اندر رکھ کر کہ کہیں سے بھی برائی کا وہ شہدائی نہیں ہے. ہاں وہ یہ تین چیزوں کو چھوڑ کر جب جاتا ہے تو برائی کی طرف چلا جاتا ہے. تو حضور کی سیرت دراصل فطرت, ضمیر اور عقل کے اندر ان تینوں کے مجموعے کی صلاح کے لیے عملی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثالیں پیش کی ہے. انسان اگر اپنی فطرت, ضمیر اور عقل کی طرف لگا رہے وہ نہ کبھی کافر ہو سکتا نہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے. یہ خدا نے ہدایت کتنا زبردست سسٹم اس کے اندر رکھا ہے فطرت کے طور پر, ضمیر کے طور پر. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ شخص ایسا ہے جو پہاڑوں میں رہا ہو, بنجروں میں رہا ہو, اسے کسی نبی کی بات بھی نہیں پہنچی, اسے کوئی اللہ کے دین کی بات, کوئی کلام بھی نہیں پہنچا اور مر گیا, تو کیا جنت دوزخ کا سلسلہ اس کے ساتھ بھی ہوگا کہ باس پر اس کے ساتھ بھی ہوگی؟ ایک بندر ہے, یعنی یوں اس طرح کا ماحول بن جائے کہ انسان جو ہے وہ ایسے ماحول کے اندر پڑا ہوا ہو, بیابان جنگل کے اندر, کہ اس نے اپنے علاوہ کسی انسان کا منہ تک نہیں دیکھا. ایک سوال ہوتا ہے, اسلام تو دینی فطرت ہے نا, نظام حیات کو محیط ہے, تو یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ ایک تو وہ جو شہروں میں رہتا ہے, دیہات میں رہتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, اسے لوگوں سے سوجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے, تو وہ حق اور باطل کو سمجھتا ہے, لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنے علاوہ کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں, وہ تو کسی جزیرے کے اندر, کسی صحرا کے اندر, کسی جنگل کے اندر بس اسے کوئی پھینک کر چلا گیا, اب وہ وہیں کسی طریقے سے پل بڑھ کر بڑا ہو گیا ہے. تو پوچھا گیا حضرت امام اعظم سے کیا مرنے کے بعد اس سے بھی سوال و جواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا. فرمایا کیوں ہوگا؟ اس تک کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی, اس تک قرآن نہیں پہنچا, اس تک کوئی دین کا مبلغ نہیں پہنچا. تو فرمایا خدا نے مبلغ اور دین کے ہادی صرف خارج میں نہیں رکھے, سب سے پہلے اس کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں. فرمایا فطرت, یہ کوئی فطرت جو ہے یہ خدا کا کوئی چھوٹا موٹا پیغمبر ہے؟ خدا کا سب سے بڑا پیغمبر ہدایت کے اعتبار سے فطرت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو دے کر اس کے اندر ودیت کر دیا ہے. فرمایا انسان چاہے جنگلوں میں رہا ہو, وہ کسی کی یاد میں تڑپتا ضرور رہتا ہے, وہ کسی کی یاد میں تلاش ضرور رہتا ہے. فرمایا جہاں پر بندے کو کسی کی یاد, کسی کو ڈھونڈنے کی یاد پیدا ہوتی ہے, تو وہی فطرت کی صدا ہوتی ہے, وہی فطرت کی ندا ہوتی ہے, اور وہی خدا کی جانب اس کو تیار کر رہی ہوتی ہے. اور پھر کسی چیز کو انسان دیکھتا ہے تو دفعتاً اسے اچھا نہیں سمجھتا. مثال کے طور پر انسان کے سامنے کوئی چیز آ جائے, جنگلی سے جنگلی ہو, جاہل سے جاہل ہو, یا پڑھے سے پڑھا لکھا ہو, انسان کے سامنے جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ فوراً اس کو قبول نہیں کرتا. جہاں وہ قبول کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ ٹھیک بھی تو نہیں ہو سکتی ہے. تو جہاں یہ خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور نہیں ہے, تو یہ ضمیر ہے جو حق اور باطل کو بتا رہا ہے. انسان جب کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو اس کے اندر دفعتاً فوراً خیال اس کی قبولیت کا نہیں آتا, جہاں اسے حاصل کرنے کا خیال آتا ہے وہیں اس کے ذہن میں برائی کا بھی خیال آتا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے بری تو نہیں. یہ ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے. تو یہ ضمیر کی صدا ہوتی ہے, فطرت کے بعد ضمیر کی صدا ہوتی ہے کہ جو بغیر کسی خارجی چیزوں کے انسان کو اندر سے حق اور باطل کی طرف ابھار رہی ہوتی ہے, پاکی اور ناپاکی کا تصور دے رہی ہوتی ہے, خیر اور شر کی طرف ابھار رہی ہوتی ہے. اور یہی چیز جب عقل کے پاس چلی جاتی ہے, عقل اس کو ریفائن کر کے ایک عقیدہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے. تو امام اعظم کہتے ہیں اس کی فطرت اور اس کی ضمیر اور اس کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خدا ہے. پھر پوچھا گیا کہ حضور یہ تو بات بالکل درست ہے, یہ بات تو بالکل درست ہے کہ انسان کے اندر سے اٹھنے والی آواز, انسان چاہے جتنا خوش ہو جائے, اگر انسان یہ سمجھے کہ میری سب سے بڑی خوشی مال ہے, تو یہ میں اور آپ مل کر آزما لیتے ہیں کہ ہم اگر کسی مال کے حصول کے لیے, اگر یہ کاروبار میں مجھے اتنا نفع ہو جائے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا, اور ہمیں ویسا ہو بھی جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہماری خوشی کی تمام اور انتہا اور ہمارے حاصل کرنے کی انتہا اگر صرف وہ مال ہی ہے, تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جب وہ چیز, وہ نفع جس کو آپ چاہتے تھے اسی صورت میں آپ کو ملا ہے, جب وہ خوشی آپ کو مل جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد, آپ کا دل کسی کے تشکر کے نظرانے نہیں پیش کر رہا ہوتا. بندہ جب بہت خوش ہوتا ہے لوگ اس کو بڑا خوش کہتے ہیں, لیکن دل کسی کے حضور عز و انکساری کے سجدے کر رہا ہوتا ہے, تو وہی فطرت ہے جو خدا کی طرف بندے کو کھینچ کر لے جاتی ہے. اور بندہ جب ڈر رہا ہوتا ہے, میں نے ڈر کی مثال پہلے نہیں دی, خوشی کی دی, اس لیے کہ ڈر رہا ہو انسان تو اس کا دل تو خامخواہ کسی کے پناہ پکڑ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے مجھے بچا لے, کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے, کوئی ہے جو میری دستگیری کر سکتا ہے. تو خوف کے اندر تو خدا کی یاد کی جو چراغ ہے وہ تو بڑے شولانی اور جولانی کے ساتھ روشن ہوتا ہے, لیکن خوشی کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خوشی کے اندر بھی بندے کو ساری خوشی مل جائے تب بھی وہ اپنے آپ کو اندر سے کٹی پتنگ سمجھتا ہے اور کسی کے حضور تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا یہی وہ فطرت ہے جو بار بار اسے خدا کی طرف ابھارتی ہے, بار بار اسے خدا کی طرف لے کر آتی ہے. اب یہاں پر ایک بڑی پیاری بات امام راضی سے پوچھی گئی تھی, کہتے چلے ٹھیک ہے خدا کی یاد میں تو ہے, یہ کافر جو بت ہے بتوں کی پوجا کر رہا ہے, تو چلو اسی پیاس کو بجانے کے لیے اس نے پتھر کو ذریعہ بنا لیا ہے, کسی نے سورج اور ستارے کو ذریعہ بنا لیا ہے, تو فطرت ہی کی آواز پر تو ذریعہ بنا رہا ہے, تو اس میں پھر شرک کا تصور کیوں آ جاتا ہے؟ تو امام راضی بڑی پیاری بات کرتے ہیں, فرمایا شرک کا تصور اس لیے آ جاتا ہے اور بنیادی نقطہ اس میں گناہ کا اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی وہ عبادت کر رہا ہے, جس چیز کی وہ عبادت کر رہا ہے اور جس کو اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے, کچھ دیر پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا, اس نے خود سے اس کو تراش خراش کر ایک وجود دے دیا اور اس کے سامنے سجدے شروع کر دیے. بڑی پیاری بات امام راضی کرتے ہیں, فرما کے دیکھو ابھی آسمان صاف ہے, بالکل سورج بڑے تیزی کے ساتھ چمک رہا ہے, بارش کا دور دور تک کوئی تصور نہیں, لیکن ایک بادل آئے گا اور ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جائے گی اور بارش برسنا شروع ہو جائے گی. فرما ہر کام کسی سبب کے تحت ہوتا ہے اور ہر چیز کسی سبب کے تحت منصح شہود پر آتی ہے, ہر کام کسی نہ کسی وجہ سے سامنے آتا ہے. فرما اسی طرح کوئی بھی کام کسی نہ کسی وجہ سے آتا ہے. مثال کے طور پر ہم کیسے آئے؟ اپنے ماں باپ کی وجہ سے. وہ کیسے آئے؟ اپنے ماں باپ کی وجہ سے. وہ کیسے آئے؟ اپنے ماں باپ کے سبب سے. تو فرمایا عالم اسباب ہے, ہر ایک کے پیچھے ایک سبب کا سلسلہ چل رہا ہے. فرما تمہاری عقل یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز اگر سبب سے ہوگی تو یہ سبب جا کر ختم کہاں پر ہوگا؟ بڑی پیاری بات, یہ بات امام غزالی نے بھی کی ہے تصور الہ پر. فرما ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے بنتی ہے, کسی نہ کسی سبب کے ذریعے کوئی نہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے. بیج لگائیں گے تو درخت بن جائے گا, بیج نہیں ہے تو کوئی نہیں. انسان کا وجود اپنے والدین کا محتاج ہے, پیاس بجھے گی تو پانی پینا پڑے گا. ہر چیز ایک سبب سے بنتا ہے, تو پھر اس سبب کو کسی نے بنایا تو کہا اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہوتا ہے. تو فرمایا وہ سبب کیسے بنا؟ تو کہا اس سے پیچھے بھی ایک سبب ہوتا ہے. تو کہا وہ سبب کیسے ہوا؟ تو کہا اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہوگا. امام راضی پوچھتے ہیں علم منطق اور فلسفے کے اعتبار سے ملحد اور بدینوں سے کہ یہ صرف سببوں کا سلسلہ اور یہ وجہوں کا سلسلہ, یہ سببوں کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا, یہ کہیں پر ختم ہوگا؟ وہ کہتے ہیں عقل تو یہ کہتی ہے کہیں نہ کہیں ختم ہونا چاہیے. تو ہاں بس یوں سمجھو کہ ہم یہ سبب جو سامنے موجود ہے یہ تو پچھلے سبب کی وجہ سے, پھر وہ پچھلا سبب جو ہے وہ یقیناً اس سے پچھلے سبب کی وجہ سے ہوگا. لیکن یاد رکھو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ سارے سبب جا کر ایک ایسے سبب پر رک جائے کہ سارے سبب اس کے سبب سے ہوں اور وہ کسی کے سبب سے نہ ہو. تو فرمایا بس وہ ایک خدا کے تصور کے لیے فرمایا کہ خدا ہے, یہ تو فطرت نے بتا دیا. اب وہ ایک ہے, اس کی کیا دلیل؟ تو فرمایا ایک سبب ایسا ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے سارے سبب ہیں اور وہ ایک سبب کسی اور کسی کے سبب سے نہیں ہے. تو فرمایا یہ ہے عقلی طور پر امام غزالی فرماتے ہیں انسان کو اپنی درستگی کے لیے کہ ایک سبب ایسا ضرور ہے, ایک ذات ایسی ضرور ہے کہ جس سے ساری ذاتیں وابستہ ہے اور وہ ذات جو ہے وہ بغیر کسی سبب کے موجود ہے. اور فرمایا وہی خدا ہے. کہ جب آپ نقطہ لکیر کا کھینچتے ہو اور دائرہ بناتے ہو تو جب نقطہ شروع ہوتا ہے تو اس نقطے سے پہلے کچھ نہیں ہوتا, اس کے آگے دائرے بنتے چلے جاتے ہیں, آگے کا دائرہ پیچھے کے نقطے کا محتاج ہوتا ہے, لیکن جہاں سے قلم نقطہ بنایا تھا اس نقطے کے پیچھے کوئی نقطہ نہیں ہوتا. فرمایا یوں ہی سمجھو کہ دنیا عالم اس بات ہے, یہ اپنے بات کو سبب پیش کرتی ہے, لیکن ضرور ہے کہ ہر بات سبب سے ہو اور یہ سبب سارے جا کر کسی ایک سبب پر تو ختم ہوتے ہیں, اور سارے سبب جو ہیں اس ایک ہی سبب سے جاری ہوتے ہیں, لیکن وہ پہلا سبب جو ہے وہ اپنے ہونے میں پچھلے کسی سبب کو نہیں رکھتا, بلکہ آگے والے ہونے والے سب اسی سبب کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ خدا کی ایکتائی پر, وحدانیت پر ان بزرگوں نے گویا کہ یہ باتیں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے. تو یہ فطرت کے وہ سارے تقاضے میرے دوستو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائے. ایک بات یہاں پر میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سوالے سے, کیونکہ آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ حضور کے علم پاک کے حوالے سے بہت بنیادی ہے. پھر آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے, رمضان شریف میں تو انشاءاللہ درس تراویح ہوگا, اور درس تراویح میں نے یہ کوشش کی ہے کہ روز مرہ جو ہم اپنی نمازوں کے اندر سورتیں پڑھتے ہیں عموماً وہ سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک 10 سورتیں ہم پڑھتے ہیں, تو یقیناً ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے اور علمی ذوق رکھنے کے حوالے سے ہمارا یہ اخلاقی اور ایمانی فرض بھی بنتا ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ان سورتوں کے اندر رب کریم کیا فرماتا ہے, اس میں ہمارے عقیدے ہمارے اخلاق سے متعلق کیا باتیں ہیں. میں چاہتا تو الف لام میم سے پورا قرآن شروع کر دیتا, لیکن یہی سارا قرآن ان درس سوتوں کے اندر ہے. تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر جیسی پہلی تراویح جو ہوتی ہے تو پہلی تراویح کو ہمارا درس نہیں ہوتا, دوسری تراویح سے شروع ہوتا ہے. تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں گے اور پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ بزرگوں کے اقوال پر ہم نے محنت کی ہے اس کو جمع کر کے سارے قرآن کو سورہ فاتحہ میں لائیں گے. اس لیے کہ سوا مسانی جو اس کو کہا گیا ہے اس بات کی بنیادی دلیل ہے کہ سارا قرآن جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے, اور سورہ فاتحہ کے اندر عقیدے کی کیسی نظائر ہیں اس میں عقیدہ بھی آئے گا, اخلاق بھی آئے گا, اور ہماری معاشرتی زندگی کے طرز بھی آئیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی عقائد کے اعتبار سے. لیکن یہاں پر میں حضور کے علم پاک کے حوالے سے, اب عقیدے کے جتنے بھی گوشے ہیں وہ تمام انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے. وقت کے اختصار 45 منٹ یا 50 منٹ کا اس کا دورانی ہم بنائیں گے تاکہ ہر دن اس کے اندر ہو سکے, لیکن اس میں ہر عقیدے کے جز کو ہم لائیں گے انشاءاللہ, توحید سے لے کر جہنم کے دخول تک اور جنت کے دخول تک ہر چیز اس کے اندر داخل کریں گے عقیدے کے اعتبار سے, اور ساتھ اس کے اعمال کے اعتبار سے بھی, شان نزول کے اعتبار سے بھی, تاریخ کے حوالے سے بھی, اور اس صورتیں سے ظاہر ہونے والے مسائل, فقہی مسائل جو ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اس کی احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک بہترین سا گلدستہ بن جائے اور ایک مجموعہ بن جائے. کام تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ اس کی آسانی ہمارے لیے پیدا کرے. لیکن ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ درس کے اندر بھی گزری تھی حضور کے علم پاک کے حوالے سے. حضور کی خدمت میں مدینہ پاک کے اندر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا, حضور نے ان کو دیکھا وہ کلمی لگاتے تھے, نر درخت اور مادہ درخت اس کے اندر جس طرح کلمی لگا کر فصلیں بڑھائی جاتی ہے یہ وہ بظاہر وہ کیا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو فرمایا یہ طریقہ درست نہیں ہے, جس طرح ہو رہا ہے اس طرح تم کرو. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ تعبیر نخل جو کرتے تھے تو وہ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا, تو فصل کم ہوئی, کھجور کم ہوئے. وہ حضور کی خدمت میں آئے اور شکایت کرنے لگے, یا رسول اللہ جو ہمارا طریقہ کار تھا کہ ہم ایک پھلدار درخت کی ایک ٹہنی کو کاٹ کر جس میں زیادہ پھل لگتے تھے اس کو لا کر کسی درخت کے اندر, آپ دیکھتے ہیں کہ جناب گاؤں دیہات کے اندر پھلوں کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے جو درخت خشک ہو جاتا ہے یہ پھل نہیں دیتا, تو کسی پھلدار درخت کی ٹہنی اور اس میں بھی نر اور مادہ کی تخصیص کرتے ہیں, اس کے ماہرین اس چیز کو جانتے ہیں, اور اس کو لا کر گویا کہ جو درخت خشک ہے یا کم پھل دیتا ہے اس کے اندر چیرا لگا کر اس درخت کی چھوٹی سی ٹہنی کو اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں. یہ بمثل جست کا کام دیتا ہے اور اس درخت کے اندر وہی تاثیر آ جاتی ہے جو سابقہ درخت کے اندر ہوتی ہے, اور پھر وہ پہلے سے زیادہ درخت پھل دینے لگتا ہے. میرے آقا کو یہ بات پسند نہ آئی, سکا نے فرمایا تم ایسا نہ کیا کرو. جب یہ بات ہو گئی ہم اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ درس قرآن کے اندر بھی لیں گے, درس ترادی میں بھی لیں گے. اس میں ہوا یوں کہ تو پھل جو تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے, تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کی یا رسول اللہ یہ پھل کم ہونا شروع ہو گئے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے جملہ نکلا کہ انتم عالم بامور دنیاکم, جاؤ پھر تم اپنے دنیا کے کاموں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہو, چلے جاؤ. تو یہاں سے یہ چیز جو تھی یہ حضور کی ناراضگی کا اظہار تھا. کچھ لوگوں نے حضور کے علم کی نفی کے لیے, کیونکہ وہ ڈھونڈتے ہیں نا ہڈی ڈھونڈتے ہیں, تو انہوں نے یہاں سے ایک نقطہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کا علم نہیں دیا صرف دین کا علم دیا. اس لیے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیا کو, تم اپنے دنیا کے معاملوں کو عالم تم سب سے زیادہ مجھ سے بھی زیادہ جاننے والے, جاؤ یہ کرو. تو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل طور پر ہر چیز کا علم نہیں دیا گیا بلکہ دنیا کے جو علم ہے, تو کہتے ہیں کہ جو تجارت کے علم ہے جو تجارت کرتے ہیں, یا جو سائنسدان جو اپنے تھیوری سے چیزوں کو تشخیص کرتے ہیں, کہ یہ بھی علم حضور جانتے تھے, یہ مختلف سوالات کرتے ہیں. ٹیلر کپڑا سیتا ہے تو کہ یہ بھی حضور جانتے تھے. اس قسم کے وہ 3600 قسطیں بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سارے ہمارے دنیا کے کام ہیں, تو کیا اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے؟ تو اس کی بنیاد بناتے اس حدیث کو اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر نخل سے متعلق ان سے کہا کہ انتم عالم بامور دنیا کو, کہ تم سارے کے سارے اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو. تو کہا کہ یہ حضور نے ایک دستور دے دیا ہے کہ حضور سے صرف دین کی باتیں پوچھی جائے گی, دنیاوی باتوں کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں. یہ ایک بہت بنیادی بات کی جاتی تھی جو آخری درس میں رہ گئی تھی, تو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سراسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ سے بغض ہے. علماء نے اس نظریے کو کبھی قبول نہیں کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات پیش فرمائی اس لیے نہیں کہ حضور کو درختوں کی فصلوں کے بڑھنے کا علم نہیں تھا یا حضور اس چیز کو نہیں جانتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم اپنے کاشتکاری کے جو فنون ہیں, میں نے تو کاشتکاری کا فن کسی سے سیکھا نہیں, نہ میں نے کبھی کوئی باغ لگایا نہ کوئی پھل لگایا اور پھل کو میں نے اگایا نہیں, تو میں تو نبی ہوں, میرا کاشتکاری اور کھیت سے کیا تعلق ہے. ہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کھیت کے اور کاشتکاری کے طریقوں کے اندر فصل کو بڑھانے کا یہ طریقہ ہے تو ان تمہارے میں پوری دنیا کو, تو یہ تمہارے دنیا کے معاملات ہے تم بہتر جانتے ہو. تو یہ کہتے ہیں یہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا کہ حضور سے غیب کی جو باتیں ہیں وہ دین کے حوالے سے تو پوچھی جا سکتی تھی, دنیا کے حوالے سے بھی پوچھی جا سکتی تھی, لہذا حضور کو علم غیب کلی نہیں دیا گیا. وہ علم دیا گیا جو ہدایت سے متعلق ہے, دنیا سے جو متعلق ہے وہ علم نہیں دیا گیا. یہ ان کے پورے اعتراض کا خلاصہ تھا. سمجھ گیا آپ اعتراض کو؟ یہ ان کے پورے اعتراض کا خلاصہ تھا. میں اس پر چند جملے پیش کرنا چاہوں گا اور اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر میں درس قرآن میں کسی جگہ پر آئے گی. تو میرا دل بہت چاہتا تھا کہ اس موضوع پر میں تیاری کروں اور اس پر چند زبردست قسم کے حوالہ جات اور کتابیں میرے ہاتھ آ گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے کتا ہونے کی حیثیت سے میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس پر ایک تفصیلی تیاری کر کے خطاب تیار کیا جائے, اور حضور کے علم کے خلاف بکواس کرنے والوں کے پاس یہ ان کی بہت بڑی دلیل بنتی ہے کہ حضور کو دنیا دنیاوی علم نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پر ایک مکمل تتمہ کیا جائے. اس پر میں نے تیاری تقریباً مکمل کی ہے انشاءاللہ العزیز. اس کا خلاصہ اور ایک مکمل مقدمہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اس پر ایک مکمل سیمینار بنایا جائے اور اس میں مکمل حضور کے علم کے تمام گوشوں پر بحث کی جائے. زندگی رہی رمضان کے بعد میں انشاءاللہ کوئی اسی مسجد کے اندر سیمینار کی صورت کروں گا اور پھر اس کے اندر انشاءاللہ العزیز حضور کے علم پاک کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو ہم تفصیل درجہ بدرجہ سبق بہ سبق لا کر اس کا ایک مجموعہ تیار کریں گے. میں یہاں پر صرف اس کے جواب کے اختصار کے طور پر جو چند منٹ ہمارے پاس ہے وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے علم کے لیے دین اور دنیا, یعنی حضور کی شان کے لیے فرق کرنا کہ حضور کو دین کا علم دیا گیا دنیا کا نہیں دیا گیا, سب سے پہلے تو یہ بات کرنا ہی بدعت ہے اور ناجائز ہے. اس لیے کہ آج تک امت کے اندر یہ ہمیں بدعت ہی کہتے ہیں لیکن ان کے سارے جملہ عقیدے بدعت ہے, کیونکہ جتنے اعتراض یہ بناتے ہیں نہ اعتراض آج تک وہ کسی صحابی نے کیا ہوتا ہے نہ کسی تابعی نے کیا ہوتا ہے نہ کسی تابع تابعی نے کیا ہوتا ہے. یہ سارے اعتراض اپنی طرف سے خود بناتے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, سب سے بڑی بدعت یہی ہوتی ہے. تو حضور کے لیے یہ تقسیم کرنا کہ حضور کو دین کا علم دیا گیا دنیا کا علم نہیں دیا گیا, یہ سب سے پہلے خود بہت بڑی شنی بدعت اور خرافات ہے. آج تک کسی ایک صحابی کی بھی روایت, ایک صحابی کا بھی قول تحقیق کی دنیا میں موجود نہیں جس نے حضور پر کلام کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑی بڑی شخصیات جو قرآن کی بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں, ماہرین گزرے ہیں, اجندہ مفسرین کے اصل میراث گزرے ہیں, کسی نے آج تک حضور کے علم کے بارے میں یہ بات کی نہیں ہے کہ حضور کو دین کا علم دیا گیا دنیا کا علم دیا گیا. جب بات آئی تو انہوں نے حضور کے لیے علم غیب کلی مکمل کل غیب کی باتیں کی ہیں, کل غیب استعمال کیا ہے. جس طرح کہ حضرت سواد ابن قارب نے کہا جب حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں اور حضور کا پتہ اس جنات نے ان کو دے دیا تھا, جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے آج تک حضور کو دیکھا نہیں تھا. یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ میں پہنچا دور سے میں آ رہا تھا, میں لوگوں کے چہروں کو دیکھتا تھا لیکن جس کی یاد میں میرا دل تڑپ رہا تھا ایسا حسن و جمال اور ایسی شادابی کسی کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی. کہتے ہیں میں حرم میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتا ہوا آگے آتا رہا, یہاں تک کہ میں حضور کے قریب پہنچا اور ایک ہاتھ کا فاصلہ آقا کے قریب تھا, سرکار نقاب ڈالے مسجد حرام میں بیٹھے تھے, سرکار نے نقاب اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا مرحبا سواد ابن خالد. کہتے آج تک میں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا تو حضور میرا نام کیسے جان گئے, میرا نام تو نام میرے باپ کا نام کیسے جان گئے. کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر سرکار نے فرمایا مرحبا بک یا سواد ابن قارب, اے قارب کے بیٹے سواد تیرا آنا مبارک ہو, میں اسے بھی جانتا ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے اور میں تجھے بھی جانتا ہوں. سواد ابن قارب کہتے ہیں مجھ پر رقت طاری ہوگی اور میں گر گیا. وہ تو عاشقوں کی بات ہے, سپاہ صحابہ صحابہ, ان کو کیا پتا صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اور صحابہ کی محبت کیا تھی. یہ تو پکے نسلی خارجی اور ناسبی ہے کہ جنہیں عشق مصطفیٰ نے کبھی مس بھی نہیں کیا. ان کے چہرے دیکھو تو ہاتھیوں جیسی گردن تو ہوگی لیکن دل پتھر سے زیادہ سخت ہوگا ان کا. ان کے دل میں حضور کی محبت کی کوئی روش نہیں ہے, صحابہ کے نام کی اور محبت کا کوئی گزر نہیں ہے,
صحابہ کے جذبات آپ دیکھیں، صحابہ کی توحید آپ دیکھیں کہ مانتے تو خدا کو ہیں، لیکن سماج ابن قاری کہتے ہیں کہ میری زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نکلا اور میں حضور کے قدموں میں دھڑام سے گر گیا، روتا رہا۔ جب میری طبیعت کے اندر فراغی آئی، کشادگی آئی، آقا سے میں نے سب سے پہلی نیکی کیا کی، کہ آقا میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے سب سے بڑے گرو گھنٹال، ابن کثیر نے بھی اپنی کتاب ابن البدایہ والنہایہ اور دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت حضرت سواد ابن قاری ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی نیکی کیا کرتے ہیں، سکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ساتھ میں کھڑے ہو کر حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ وہ نعت کے اشعار آج بھی صحیح کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ان اشعار کو، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ان کی سند کو، اتنے وثوق کے ساتھ، اتنی ثقات کے ساتھ، اتنے مضبوط طریقے کے ساتھ ہر کتاب کے اندر علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سند کے اعتبار سے بھی لاجواب وہ دلیل ہے، اور اس کی حقیقت اور نکھار آپ دیکھیں۔ سواد ابن قاری جو کھڑے ہو کر شعر پڑھتے ہیں تو اس میں شعر کا ایک جملہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ لَا رَبَّ غَيْرَ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرا رب جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور کہتے میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں وَإِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کل غیب عطا فرمایا ہے۔ آقا نے رو کر یہ نہیں کہا، دین کی بات کر دنیا کا نہیں دیا ہے، اس کل کی تخصیص حضور نے نہیں کی کہ دین کی بات کر دنیا کا نہیں دیا، یا صحابی یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی ہدایت کے پہلو دیے ہیں، ہمارے مطلب کے بات اور ہمارے روزمرہ کے کاروبار کے علم اللہ نے نہیں دیا، بلکہ مطلقاً یہ بات فرمائی کہ کل غائبین، کہ اللہ نے آپ کو ہر غیب کا علم عطا فرمایا۔ اور آخری شعر، اس میں شعر یہ بھی ہے، حضور میں آپ کا وسیلہ پکڑتا ہوں، وہ الفاظ میرے ذہن سے اس وقت محو ہو رہے کیونکہ میں تین رات کا جاگا ہوا ہوں، تو وہ میرے ذہن سے محو ہو رہے، میں ایئرپورٹ سے میں سیدھا یہاں پر آیا ہوں، پنجاب کا جو میرا دورہ تھا جلسے کے حوالے سے، تو شاید اس تھکن کے حوالے سے میرے ذہن وہ اشعار کو حاضر نہیں کر پا رہا، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں آپ نے نام لے کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے، لفظ موجود ہے کہ آپ کے وسیلے سے حضرت آدم کی خطائیں معاف ہوئی ہیں، یہ لفظ موجود ہے، تو یہ کہنا کہ حضرت آدم کے لیے حضور کا وسیلہ، یہ ان کا اپنا گڑا ہوا عقیدہ ہے، یہ صحابی کا نظریہ ہے جو حرم کے اندر اشعار کی صورت میں حضور کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور اس میں رد نہیں فرماتے بلکہ ان کو نوازتے کیسا ہے۔ آخری شعر ان کا کیا ہے، وہ کن لی شفیعاً یوم لا ذو شفاعۃ، حضور میرے بخشوانے والے آپ بن جائیے، کن ہو جائیے یا رسول اللہ شفیعاً، میرے بخشوانے والے، یوم لا ذو شفاعۃ، جس دن سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں سفارشی کے بارے میں، لیکن مجھے بتائیے کہ صحابہ کے نظریے سے ان کو خاک بھی نہیں ملی ہے۔ ریون جا کر 40-40 دن تو تبلیغی جماعت میں لگا لیے، لیکن میں پوچھتا ہوں ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ تم سنیوں کو تانا دیتے ہو اس صحابی کے، یہ نہ دیکھنا کہ مظفر شاہ بول رہا ہے، ایمان کی دلیل صحابہ ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں غیرت سے، جذبات ایمانی سے غور سے سنو، صحابی کے اس نظریے کا کون سا حصہ تمہارے اندر موجود ہے؟ وسیلے کے تم منکر ہو، رسول کے جاننے کے تم منکر ہو، رسول کی شفاعت کو تم ناجائز کہتے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا باپ تاریخ زمین تمہاری شفاعت کر رہا ہے؟ جو خدا کے بارے میں یہ کہہ کے یا اللہ تو آسمان سے نیچے کیوں نہیں آتا، تو آ کے دکھا دے، میں تیرے گرد رقص کروں، میں تیرے پاؤں دباؤں، میں تیرا جسم دباؤں، یہ خدا کے بارے میں تاریخ زمین باتیں کرتا ہے۔ حضرت عمر کی گستاخی میں نے ابھی حال میں پڑھی کہ ایک آدمی، ایک عورت نے حضرت عمر کو کہا، اے عمر تو وہی ہے جسے عمری کہا جاتا ہے، یہ اس کی کیسے بھی میرے پاس آئی ہے، حضرت عمر کا مذاق اڑایا، عمری کہا جاتا ہے، حضرت جبریل کے بارے میں کہا جبریل مر گیا، اسرائیل مر گیا، اسرافیل مر گیا، اس قسم کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اللہ جب ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتا ہے تو زمین آسمان گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ تاریخ جمیل کی تقریریں، کہتا ہے جب اللہ جھاڑو مارتا ہے تو زمینیں صاف ہو جاتی ہے، تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا گرو تاریخ جمیل کی تقریریں، لوگ کہتے ہیں جب تو تاریخ جمیل کو سنتے ہیں، ہم نے کہا پھر تمہارے ایمان کا تو پھر تم ہی حافظ ہو، کہ تم نے اپنا بیڑا غرق خود ہی کر لیا، ایسے جاہل کے پیچھے تم چل پڑے جو کہتا ہے یا اللہ تو آ، میں تیرے سر میں تیل ڈالوں، میں تیرے پاؤں دباؤں، تو یہ کون سا خدا ہے بھابھی تمہارا کہ جس کو تم بلانے کی دعوتیں دے رہے ہو، جس کو زمین پر لانے کی، یہ تبلیغ جماعت کی تبلیغ ہے، یہ 40 دن کا حاصل ہے، یہ پورے سال کے چلے لگانے کا حاصل یہ ہے کہ ایسے عقیدے اپنائے جائیں، توبہ مل کر کہیں لا حول ولا قوۃ، یہ حاصل ہے۔ میں صرف دعوت فکر دیتا ہوں، یہ 40 دن آپ نے اس لیے لگائے تھے کہ ایسے عقیدے رکھے آپ، یہ سال سال کے چلا بسترا لوٹا آپ نے اس لیے اٹھایا تھا کہ ایسے عقیدے رکھے آپ، تو پھر اس سے اچھے تو ہمارے یہ بچے ہیں جو یہاں مارکیٹ میں سودا بیچتے ہیں اور اچھا عقیدہ رکھ کر صرف نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ گندے عقیدے آپ ہمیں برا کہتے ہیں، کبھی ان کو پکڑ کے تبلیغیوں سے پوچھتے نہیں، ان تبلیغیوں سے پوچھیں آپ۔ اگر آپ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے، اور میں اس پیغام کو سن کر خدا کی محبت میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر مومن ہے اور یقیناً ہے تو آپ کے اندر خدا کی محبت کوٹ کوٹ کے ہونی چاہیے، اور خدا کی محبت ہے تو ان گستاخوں کا گربان پکڑ کے پوچھیں آپ کے علاقے میں جو تبلیغی جماعت یہاں پر پھرتی ہے، یہ دراجی ایسوسیشن کے اندر بھی جو آپ کی تبلیغی جماعت آئی ہے، اسے پوچھیے حضرت آپ خدمت کریں گے آپ ہماری، ہمیں آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ جس گرو کو آپ مانتے ہیں، یہ خدا کے بارے میں یہ لفظ کہنا کہ ماذا اللہ خدا جھاڑو مارتا ہے، خدا ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہنا کہ مولا تو زمین پر آ جا، تو آ کر دکھا دے، مولا میرے وہ گناہ بخش دے جسے تو جانتا ہے، وہ بھی بخش دے جسے تو نہیں جانتا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت ہے، میں پوچھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو فالو کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے یوم مندو کلّا اناس بامہم، ہر شخص کو ہم اس کے ماننے والوں کے نام سے اٹھائیں گے۔ آپ نوجوان بیٹھے اس میں تحقیق کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے بات کی ہے، اب آپ کا فریضہ ہے کہ ان کو پکڑ کر پوچھیں کہ یہ بات مسلمان کیسے کر سکتا ہے، اور آپ خدا کے اس گستاخ کی تعریف لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ جناب تاریخ جمیل کی تقریر سنیے، تو ایسے گستاخ کی محبت، توبہ توبہ، اس کی دعوت تو وہ شخص دے سکتا ہے کہ جس کے دل میں خدا کا وقار اور اہمیت نہ ہو، خدا کی محبت نہ ہو، اور خدا کے بارے میں ایسے مغلظات بکنے والے کے لیے معاذ اللہ ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ آخری میں سنیے آخری چند جملے، سوال ابن قارب کیا کہتے ہیں، آخری جملہ کہتے ہیں وہ کن شفیعن یوم لا ذو شفاعت، یا رسول اللہ آپ میرے سفارشی بن جائیے۔ یہ امام احمد رضا نہیں کہہ رہے، یہ صحابی رسول کہہ رہا ہے، صحابی رسول نے کہا، اس لیے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ امام احمد رضا نے اپنے گھر کے قصے نہیں سنا، یہ صحابی کی بولی بولی ہے، صحابی کہتا ہے کل شفیعن یوم لا ذو شفاعت، حضور آپ میرے سفارشی ہو جائیے اس دن کے لیے جس دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، سواب کا بھی مغنم سواب ابن قارب، حضور اگر آپ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو سواب ابن قارب کا کیا ہوگا۔ ابھی ساری باتیں سواب ابن قارب نے جب کی تو سرکار نے انہیں ڈانٹا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے صرف ہدایت کا علم دیا گیا ہے، دنیا کا علم نہیں دیا گیا، بلکہ حضور نے فرمایا افلحت یا سواد، افلحت یا سواد، واہ 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 سواد، تو تو فلاح پا گیا، تو تو فلاح پا گیا، افلحت یا سواد، تو تو فلاح پا گیا۔ اس سے کیا نظریہ ملا؟ اس سے پتا چلا حضور کے لیے علم کی تقسیم کرنا یہ صحابہ کے نزدیک جائز۔ اور آخری ایک بات میں یہاں پر پیش کرتا ہوں، بولنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، لوہے محفوظ پر، لوہے محفوظ پر ہر شے کا علم موجود ہے، علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ لوہے محفوظ پر جو ہے وہ ہر شے کا علم نہیں، لوہے محفوظ پر صرف دنیا کا علم موجود ہے، دنیا میں جو ہوگا نا اس کا علم ہے۔ یہ علامہ شاہ ابن خفاجی نے بھی لکھا ہے، ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے، ہمارے تمام بزرگوں نے لکھا، لوہے محفوظ پر، یہ جو لوہے محفوظ کا ہم حضور کے علم کا حصہ کہتے ہیں نا، چڑھ جاتے ہیں کہ لوہے محفوظ اور حضور کے علم کا کیسا حصہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا لوہے محفوظ تو خدا ہے، اتنا تم تعجب کر رہے ہو، اتنا تم کہتے ہو، یہ ہم سے کہتے ہو تم حضور کے علم کو اتنا بڑھا دیتے ہو کہ لوہے محفوظ کو حضور کے علم کا ایک قطرہ بناتے ہو، تو میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات، حق یہی ہے، لوہے محفوظ بھی حضور کے علم میں داخل ہے، تو میں نے کہا لوہے محفوظ تمہارے کوئی خدا ہے؟ اور جائلوں لوہے محفوظ کا تم نے نام سنا ہے، کبھی کتابیں پڑھی لوہے محفوظ کیا چیز ہے؟ توبہ توبہ، اللہ سب چیز سے بچائے، ہر برائی سے بچائے، اور خاص طور پر نبی کی گستاخی سے بچائے۔ جب یہ جراثیم بندے کے جسم میں آتے تو بندہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ ہماری ہر کتاب میں، ابتدائی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوہے محفوظ سے یہ نہیں مراد کہ اس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لوہے محفوظ پہ صرف وہ لکھا ہوا ہے جو دنیا میں ہوگا، قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد کیا ہے لوہے محفوظ میں نہیں ہے۔ یہ ملا علی قاری نے مذاق کی ہے، دنیا بننے سے پہلے کیا تھا وہ لوہے محفوظ پر نہیں ہے، اور اس پر اشکال پیدا کیا ہے کہ لوہے محفوظ پر خدا نے لکھ دیا ہے، تو ملا علی قاری کہتے ہیں، امام رازی نے بھی کہا ہے، یہ اس لیے نہیں لکھا کہ معاذ اللہ خدا کو یاد نہیں اس لیے لکھ دیا ہے، فرمایا نہیں، یہ خدا نے فرشتوں کے لیے لکھا ہے، فرشتوں کے لکھا ہے، دنیا کے علم کو خدا نے فرشتوں کے لیے لکھا ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے وہاں سے اٹھا کر اس چیز کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس چیز کو نافذ کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک تو وہ ہے کہ جو دنیا کے صرف علم جو ہے، دنیا کے صرف علم جو ہے وہ لوح محفوظ کے اوپر لکھ دیے گئے ہیں. تو وہ علم جو دنیا کے صرف علم کا ایک شعبہ وہ لوح محفوظ پر موجود ہے. اور جو فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا علم کیسا ہے، فرمایا حضور نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ہمیں علم دیا، خبریں دی، ان بدائل خلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. فرمایا لوح محفوظ کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، فرمایا حضور نے ایک دن ہمیں خبر دی جب سے دنیا بنی تھی، وہاں سے لے کر دنیا چل رہی ہے یہ سب سے لے کر قیامت آ جائے گی تب، اس کے بعد جتنے جنت میں جانے والے ہوں گے چلے گئے، جتنے جہنم میں جانے والے ہوں گے چلے گئے، جو آخر میں جنت میں جائے گا وہ بھی، اور جو آخر میں جہنم میں جائے گا وہ بھی. اس سب کی تفصیل حضور نے ایک ہی خطبے میں عطا فرمائی. اس پر پھر علامہ عینی پر قربان جاؤں میں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بخاری کی شرح کرتے ہیں عمدت القاری کے اندر لکھا انہوں نے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے یہ تو خربوں سال سے بھی زیادہ کے واقعات ہیں، یہ ایک دن میں کیسے بیان ہو سکتے ہیں. ایک سوال انہوں نے اٹھایا، یہ تو اربا ارب، ہزار ہانی اربا ارب، اور اس کے لیے تو سالوں کا حساب ہی نہیں ہے کہ یہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی خربوں اربوں، بلکہ اس میں ہر ضرب دے کے خربوں سے اس کو ضرب دیجئے، اس سے پہلے کے واقعات حضور نے صرف ایک چھ سات گھنٹے میں کیسے بیان کیے. علامہ عینی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، ہم بال کی کھال نہیں نکالتے. فرمائیے حضور کا معجزہ تھا کہ خدا نے آپ کے لیے وقت کو سکیڑ دیا ہے، جس طرح کہ پچاس ہزار سال کا سال، پچاس ہزار سال کی مدت آپ کے کلمہ پڑھنے والے کے لیے میدان محشر میں ایک نماز کے لیے بنا دی جائے گی، اسی طرح مصطفیٰ کے لیے اربع عرب کے سالوں کو ایک دن کا بنا دیا گیا. اور یہ صحابہ کی بھی کرامت ہے کہ ان کے لیے بنا دیا گیا اور مصطفیٰ نے ساری باتیں انہیں بتا دی. اب آپ دیکھیں لوہے محفوظ تو اس کے اندر شعبہ بنا کے نہیں بنا حضور کے علم کا، کیونکہ حضور نے دنیا جب سے بنی ہے، لوہے محفوظ پہ تو صرف جو دنیا بنی جب کا علم ہے، اس کے پہلے کا نہیں ہے، اس کے بعد کا نہیں ہے. اور حضرت فاروق اعظم کی حدیث ہے کہ ان بدا الخلق، جب سے فرمایا ان بدا الخلق، کائنات نہیں فرمائی، فرمایا خلق، خالق اللہ ہے، جس کو بنائے گا وہ خلق ہے. جس وقت خدا نے اپنا اظہار کیا، اپنی الوہیت کا اظہار کیا، تو یقیناً وہ خلق تھا. فرمایا اسی وقت سے زمین آسمان کائنات کا لفظ بھی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کو محیط نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی کہتا ہے ان بدا الخلق، جب سے خلق بنی ہے. اور خلق ماں سوا خدا کو کہتے ہیں، خدا کے ماں سوا خلق ہے. تو خلق کیا آسمان سے خلق کا اظہار ہوا ہے؟ اس سے پہلے بھی مخلوق تھی، اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی شے تھی، اور شے مخلوق کو کہا جاتا ہے. اب جب آسمان زمین نہیں تھے، فرشتے تھے، تو فرشتوں سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا اس سے پہلے بھی مخلوق موجود تھی. اب خدا کی خلق پہلے کیا ہے، یہ صرف مصطفیٰ جان سکتے ہیں. اور فاروق اعظم کہتے ہیں ان بدا الخلق، جب سے خلق کی ابتدا ہوئی وہاں سے حضور نے بتانا شروع کیا. پھر حضرت آدم بھی بیچ میں آ گئے، ان کا سارا زمانہ بیچ میں آ گیا، نوح علیہ السلام آ گئے، ان کا زمانہ بیچ میں آ گیا. پھر دنیا کی جو اربوں سال کی تاریخ ہے سب آ گئی، دنیا پوری آ گئی، دنیا ختم ہو گئی، قیامت آ گئی، قیامت کے بعد میزان ہو گیا، پورے صراط سے گزر گئے، حساب و کتاب ہو گیا، جامع کوثر پی لیا، کتابت کے بعد کچھ کو جنت میں بھیج دیا گیا، کچھ کو جہنم میں بھیج دیا گیا. وہ چار پانچ بندے جنت میں جائیں گے اور چار پانچ بندے جہنم میں جائیں گے. حدیث میں آپ کا فرماتا ہے جنت کا پھاٹا کتنا ہے، جو زمین و آسمان کے برابر ہیں، لیکن لوگ ایسے گھس رہے ہوں گے جنت کے اندر کہ ان کے کاندھے چھل رہے ہوں گے. تو اب اندازہ لگائیے جنت میں لوگ اتنے جائیں گے، اب ان کے ایک ایک بندے کی بات. اور پھر فرمایا جو، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، سکا فرماتے انی اعلم من دخل اہل آخر اہل جنہ، فرمایا مسلم باو کما قال کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اے ابن مسعود میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو یہ حضور کے علم کی اتنی وسعت ہے جس میں دنیا کا بھی علم آ گیا اور دین کا بھی علم آ گیا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ میری داڑھی کے بال کم ہیں، آپ کے داڑھی کے بال زیادہ ہے، جو حضور کی نالین اٹھانے والے ہیں نا، قرآن نے ان کو دنیا کا علم کتنا دیا ہے؟ آج سائنس کا علم قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ٹیکنالوجی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ہر نفس کے علم کی بنیاد قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو قرآن جب دنیا کے علم کو بھی بیان کرتا ہے، تو قرآن، آج جو لوگ قرآن سے دنیا کے علوم کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے قاعدے قوانین بنا رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تو دنیا کے علم کی ابتدا قرآن سے ہو رہی ہے. تو علماء نے اجماعی طور پر لکھا ہے کہ قرآن اصل میں دنیا کو سمجھانے کے لیے نہیں اترا، دنیا کو علم دینے کے لیے نہیں اترا، قرآن اصل میں مصطفیٰ کو علم دینے کے لیے اترا ہے۔ تو قرآن کا 100% حصہ بعد میں کوئی نہیں جان سکتا، اس کا 100% حصہ صرف مصطفیٰ جانتے ہیں۔
حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ میری داڑھی میں بال کم ہے اور آپ کی داڑھی میں بال زیادہ ہے، کیا اس کا ذکر کے قرآن میں؟ آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی۔
میں پوچھتا ہوں یہ تو دنیا کا سوال تھا، دنیا کے سوال کا جواب حضرت علی نے دے دیا، تو حضرت علی جب خود دنیا کے سوال کا جواب قرآن سے دے سکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کو دنیا کے علم سے کیسے پوشیدہ رکھا جا سکتا ہے، کیسے پوشیدہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ چند جزوی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہاں آخر میں ایک بات اس کر کے تقریر ختم کروں، یہ جو حضور نے فرمایا کہ انتم عالم بعمور دنیاکم، یہ تقریری انداز میں نے چند حوالے پیش کیے، تحقیقی حوالوں کے ساتھ اس کی ایک پوری قسط ہے، پورا ایک اس کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا انتم عالم بعمور دنیاکم، ٹھیک ہے جب اگر فصلیں نہیں ہوئی صحیح تو تم اپنی کھیتی باڑی کے مسائل بہتر جانو، تو یہ حضور نے لا علمی میں نہیں فرمائے، ناراضگی میں فرمائے تھے، یہ حضور نے ناراضگی میں فرمائے تھے کہ تم صبر کرو نا، اس موسم میں نہیں ہوئے تو آئندہ موسم میں ہو جائیں گے، اس موسم میں نہیں ہوئے تو آئندہ موسم میں ہو جائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نبی کے مزاح کی طبیعت میں اللہ نے علم و حکمت کو اتنا ڈال دیا، تو اس نبی کے علم ہدایت کو اللہ رب العالمین نے کیسا رکھا ہوگا، اور دین اور دنیا کا بندر بانٹ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں جو کام حضور نے نہیں کیا وہ بدعت، ہم نے کہا بریانی کھائی تھی تو کہتے ہیں نہیں بریانی تو دنیا کا کام ہے، آپ دین کی بات کریں۔ میں نے کہا کھانا پینا دین ہے یا نہیں ہے؟ کھانا پینا پہننا اوڑھنا، ایک لاجیکل سوال ان سے کبھی کیا جاتا ہے مناظروں میں کہ تم کہتے جو کام حضور نے نہیں کیا وہ بدعت، تو حضور نے یہ سٹی کرولا یہ ساری گاڑیاں حضور کے زمانے میں تھی، جو تم استعمال کر رہے ہو یہ کھانا یہ لباس تمہارا سب؟ تو ہنس کر کہتے ہیں یہ تو سوال ہی نہیں بنتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں بنتا؟ کہنے لگے یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، دین میں نیا کام نکالو تو بدعت ہے، دین میں نیا کام۔ میں نے کہا یہ تمہارا گھومنا پھرنا گاڑی یہ دین ہے کہ بے دینی ہے؟ کیونکہ جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو شریعت پھر اس کے کھانے پینے پر بھی لگتی ہے، جس طرح نماز میں لگتی ہے، شریعت جہاں اس کی توحید کے لیے جواب دیتی ہے تو میاں بیوی کے حقوق کو بھی شریعت ٹارگیٹ کر رہی ہوتی ہے، پہننا دیکھنا کھانا چلنا سواری ہر چیز دین ہے۔ بابیوں یہ تمہارا کوئی دین ہوگا جس میں دین دنیا الگ ہے؟ خدا نے دین دنیا کو الگ نہیں کیا، مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی پوری زندگی دین ہوتی ہے، اس میں بندر بانٹ نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ دین ہوتی ہے۔ اور ہم نے ایک دفعہ ہمارے بزرگوں نے بھی سوال کیا، بڑی اچھی بات لگی کہ اچھا جو کام حضور نے اپنے دور میں نہیں کیا وہ اگر دین ہو تو اس دین میں، کہتے دین میں اضافہ کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا یہ کھانا پینا جو آپ نے اضافہ کیا، کہا یہ دین نہیں ہے دنیا ہے۔ میں نے کہا دین نہیں دنیا ہی ہے، بندر بانٹ تم نے کہاں سے نکال دیا؟ چلے ساری بات چھوڑیں، جو ریون میں 3 دن کا اجتماع کرتے ہیں مثال کے طور پر، یہ جو ریون میں اجتماع کرتے ہیں، حضور نے کبھی ایسے اجتماعات مدینے سے باہر نکل کے 3 دن کے منعقد کیے؟ اب بتاؤ یہ دنیا ہے، یہ دین ہے کہ بے دینی ہے؟ اگر بے دینی بولو گے تو ابھی میں درس ختم کر دیتا ہوں، دین بولو گے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اور دنیا کا بندر بانٹ کبھی نہیں ہے، یہ چور دروازہ ہے، یہ چور دروازہ لوگوں کے لیے نکالتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، دین دنیا الگ نہیں ہے، دین دنیا الگ نہیں ہے۔ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا پیشاب کرنا بھی دین ہے، اس کا کھانا کھانا بھی دین ہے، اس لیے کہ اب اس کو پیشاب اسی طرح کرنا ہے جس طرح دین کہتا ہے، اسے پاکستان حاصل کرنی ہے جس طرح دین کرتا ہے۔ دین اتنا وسیع ہے کہ یہ استنجا تک کے مسائل سکھاتا ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو استنجا کرنے میں بھی وہ دین کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ کھانا پینا پڑھنا یہ تو بات کی بات، یہ تو نہیں کہ صرف نماز پڑھنا دین ہے اور موتنا اور کھانا جناب جو ہے کہ وہ دنیا ہے، یہ تو عجیب قسم کی بات اور دین کا تمسخر ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، یہاں سے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ رب العالمین نے دین اور دنیا میں کبھی فرق نہیں بیان کیا، اور نہ ہی دین اور دنیا کو کوئی فرق ہے، نہ کسی صحابی نے بیان کیا، نہ کسی تابعی نے بیان کیا۔ ہم نے جو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے یقیناً وہ دنیا ہی کے حوالے سے تھے، یقیناً وہ دنیا ہی کے تمام صلاحیتوں کے حوالے سے تھے، اور حضور کے پاس آ کر یہ پوچھنا حضور میرا باپ کون ہے، یہ دنیا کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ مثال کے طور پر پوچھنا کہ اس کا قرآن کی ہدایت سے کیا تعلق ہے کہ تیرا باپ کون ہے؟ اگر اس کو ایک بات یہ عرض کروں کہ اگر کوئی شخص آ کر مولوی صاحب سے پوچھے کہ مولوی صاحب میرا ابا کون ہے، مولوی صاحب کہیں گے بیٹا مجھ سے نماز روزہ سیکھ، مجھے کیا پتا تیرا ابا کون ہے, اور تیرا ابا بتانا کہ ممبر پر کوئی میری ذمہ داری تو نہیں, یہ تو تمہاری برادری کے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے جو سلسلہ ہے, کیونکہ یہ خالص دین کا دنیا کا سوال ہے. اگر اس کو اس طرز پر لیں اور دنیا کہیں تو پھر میں اس سطح پر بھی آ کر خطاب کرتا ہوں کہ چلو یہ دنیا کا سوال ہے, لیکن صحابہ کرام حضور کے پاس آ کر صرف نماز کے مسئلے نہیں سیکھتے تھے, روزے کے مسئلے نہیں سیکھتے تھے. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور ممبر پر بیٹھے ہیں اور حضور نے فرمایا لوگ میرے علم پر تانا کرتے ہیں. یہ حدیث پاک, صحیح حدیث پاک ہے, حضور نے ممبر پر بیٹھ کر شاہ فرمایا معلم التنظیم میں یہ جو آیا تھے ما کان اللہ علیہ المؤمنین علی مان تم علیہ حتی یمیز الحدیث من الطیب, مفسرین نے فرمایا اس کا شان نزول یہ واقعہ بنایا, منافقین نے حضور کے علم کا مذاق کیا کہ حضور یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے, سرکار ممبر پر بیٹھے ہیں, سرکار نے فرمایا ما بال قوم تعین فلم, لوگوں کو کیا ہو گیا میرے علم پر تانا کرتے ہیں. سلونی سلونی اما شیطان, اچھا مصطفیٰ کے علم کو چھیڑتے ہو, پوچھو پوچھو جو چاہتے ہو. حضور میں یہ بخاری میں موجود ہے, سلونی سلونی اما شیطان الى یوم القیامہ, پوچھو پوچھو قیامت تک جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. قیامت تک دنیا ہے کہ نہیں, میں یہ سوال کرتا تھا ابھیوں سے, یہ قیامت تک دنیا ہے کہ نہیں, اور حضور نے اسی دنیا کے بارے میں فرمایا سلونی سلونی اما شیطان الى یوم القیامہ, قیامت تک جو ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھو. اب دیکھیں ایک شخص کھڑا ہوا جو بظاہر داڑھی اس کی سفید تھی, بڑا نمازی غازی تھا, دنیاوی طریقوں سے تو بڑا نیک تھا. اس نے کہا حضور میرا ٹھکانہ کہاں ہے, پکا منافق تھا, نفاق تو دل کی بات ہے نا. تو حضور نے فرمایا جہنم. حالانکہ بظاہر داڑھی ٹوپی نمازی ہو تو بندہ اس کو کہہ سکتا ہے, تو یہ حضور کی شان ہے جو دلوں کو دیکھ رہی ہے. حضور نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اب جب مجمع گرم ہو گیا, حضرت عمر کہنے لگے میں کانپنے لگا کہ کوئی خدا کا عذاب نہ آ جائے, اس لیے کہ قوم ہلاک اس لیے ہوئی ہے کہ جب وہ نبی کے علم کو تانا دیتی ہے. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضور اس قدر جلال میں تھے, اللہ اکبر, کہ آپ کا چہرہ انتہائی سرخ ہو رہا تھا, لگتا یوں تھا کہ جیسے انار کا دانا آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو, اور حضور بار بار کہتے تھے سلونی سلونی. اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے, لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے کہ تیرا باپ نہیں ہے, اور ان کو باپ کی گالیاں دیتے تھے, ماں کی گالیاں دیتے تھے. اب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی من ابی یا رسول اللہ, حضور میرا باپ کون ہے؟ وہ سوال کرتا ہے. اب مجمع گرم ہے, لوگ صحابہ جو ہیں جو عاشق جو سمجھتے ہیں حضور کو, وہ رو رہے ہیں زار و قطار. منافقین کہتے ہیں ہم یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے. اتنے میں حضرت ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں ابھی یا رسول اللہ, حضور میرا باپ کون ہے بیان فرمائیے. سرکار نے پلک جھپکی بھی نہیں, میرے آقا نے ایک لحظہ بھی توقف نہ فرمایا, بلکہ فرمایا حذافہ, تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. اب وہ کس کا بیٹا تھا؟ حضور تو مدینے میں ابھی آئے ہیں, وہ کون تھا, اس کی ماں کون تھی, کیا معاملات تھے؟ تو یہ دنیا کے سوال صحابہ نے خود حضور سے مسجد میں پوچھے ہیں. من ابی یا رسول اللہ, میرا نسب کیا ہے؟ علم نسب تو دنیا بھی علم ہے نا, علم نسب وراثت کا علم, یہ علم نسب تو دنیا بھی علم ہے. وہ پوچھتے ہیں من ابی یا رسول اللہ, میرا باپ کون؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھ, قرآن کے بارے میں پوچھ, خدا کے بارے میں پوچھ, اپنے نسب کے بارے میں نہ پوچھ, یہ تو دنیا بھی علم ہے. حضور نے برابر بھی بار برابر ایک لحظہ بھی توقع فرمایا, فرما حذافہ. حضرت حذافہ وہاں سے اٹھے اور بھاگے اور اپنی ماں کے ہاتھ چومے, کہ ماں تو ٹھیک کہتی تھی کہ میرا باپ حذافہ ہی ہے. اب رسول اللہ نے کہہ دیا میرا باپ حذافہ ہے, مجھے تسلی ہو گئی کہ میں اسی باپ کی اولاد ہوں جس کا نام تو لیتی ہے, اور لوگ جو تانا دیتے ہیں وہ دراصل گالیاں دیتے ہیں. ماں نے تھپڑ نہیں مارا اس صحابی کو کہ پگلے تو نے نبی سے کیوں پوچھ لیا, یہ تو دنیا کی بات, اگر نبی غلط بات کر دیتے تو تیرے پہ تو مہر لگ جاتی, کیونکہ نبی تو جو کہہ دیں گے وہ بات تو ہو جائے گی, اور یہ تو دنیا کی باتیں, تو اتنا حساس مسئلہ, میری عزت کا مسئلہ تو نے نبی سے اٹھایا. پتا چلا ان کی ماں بھی جانتی تھی کہ نبی کو دین کا بھی علم ہے, دنیا کا بھی علم ہے, حضور کو ہر شے کا علم ہے. اس لیے ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا, تھپڑ نہیں مارا کہ مجھے رسوا کرنے گیا تھا تو مسجد میں. اگر حضور کہتے مجھے نہیں معلوم, اگر اتنا ہی کہہ دیتے مجھے نہیں معلوم, تو تجھ پر جو گالی تھی وہ تو صادق آ جاتی. لوگ کہتے دیکھو اب تو تیرا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ کون ہے میں نہیں جانتا, تو ماں نے تھپڑ نہیں مارا کہ مجھے رسوا کرنے گیا تھا, ماں نے سینے سے لگایا کہ پیارے تو نے وہاں سے تصدیق کروا دی جہاں حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, تو نے وہاں سے میری پارسائی کی دلیل لے آیا جہاں حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو حضور نے فرمایا سلونی سلونی اما شیطان. تو اللہ ہماری اس نشست قبول فرمائے.
یہ کسی کی تردید اور مخالفت میں ہم نے بات نہیں کی ہے، یہ حضور کی محبت میں کی ہے، حضور کے علم کے دفاع میں کی ہے کہ اللہ رب العالمین جو علوم کے سمندر میرے محبوب کے سینے پر گرائے ہیں، جس کو حضور کہتے ہیں علم تو ما فی السماوات والارض، مولا جب تیرا ہاتھ میرے سینوں کے درمیان آیا تو اللہ فرماتا پیارے کیا ہوا، فرما زمین اور آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لیا. تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان دنیا نہیں آتی. علم تو ما فی السماوات والارض، فرما فتجلی لکل شیء، مولا جب تیرے دست قدرت کی ٹھنڈک کو میں نے کلیجی میں پایا تو حضور فرماتے ہیں فتجلی لکل شیء، میرے لیے ہر چھپی اور ظاہر چیز جو تھی وہ روشن ہو گئی. بیٹھے تو آپ بہت دیر ہیں یہاں پر، لیکن آج جا کے ڈائری میں سنیکی کو لکھ دیجئے گا کہ قیامت کے دن یہ محفل آپ پر کیسا رنگ ڈالے گی. کیونکہ جو ہم نے بزرگوں کو پڑھا ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جو حضور کے علم کے لیے دفاع کرتا ہے، اور حضور کی سب سے بڑی عظمت حضور کا علم ہے، اور جو حضور کے علم کو پھیلانے کے لیے، حضور کی شان کو بڑھانے کے لیے فروغ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے پھر اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور رسول اللہ پھر اپنی چادر شفاعت کے اندر اسے جگہ مرحمت فرماتا. یا رسول اللہ ہمارا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ آپ کو راضی کریں، آپ کے رب نے جو آپ کو شان و عظمت عطا فرمائی ہے اس کا ذکر کرے، اور شیطان جو روپ بدل بدل کر ہمارے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے ہم آپ کی محبت کی تلوار سے اس کے سر کو کاٹ کے رکھ دیں، اور آپ کے عشق کی زنجیر سے اپنے ایمان کا حصار کھینچ لیں کہ کوئی شیطان اور اس کی ذریت کا کوئی فرد ہمارے ایمان کے قریب نہ آ سکے. دین یہی ہے، قربان جاؤں اقبال پر. کیا بات کہی، اسی پر میں اپنی تحقیق ختم کرتا ہوں کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کے بی ہماؤس، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بعون رسیدی تمام بو لہبیست. اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے تمام جائز مرادوں کو اس درس سیرت کی برکت سے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے، سبز جالیوں کا تصور کرتے ہوئے، یہ دعا کریں کہ مولا ہمیں ایمان میں مضبوطی عطا فرما، تیری محبت اور تیرے محبوب کی محبت کا سودا نہ کرنے والی عادت عطا فرما، مذہب و ملت و مسلک کو بیچنے والی غلیظ عادت سے ہمیں محفوظ فرما. زندگی کے نشب و فراز چاہیں جیسے بھی آئیں، مولا ہمیں ہر نعمت کی قربانی کر دینے کی توفیق عطا فرما، لیکن مولا یہ ایمان اور تیرے نبی کی محبت کی نعمت ہمارے سینے سے کبھی نہ نکال. تیرے محبوب کی عظمت کے ترانے جو ہمارا شوق اور ایمان ہے، مولا اس دولت کو ہم سے کبھی نہ چھیننا. مولا ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تیرے اس گھر کے اندر تیرے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اور تیرے حبیب کی سیرت کا واسطہ دے کر کہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہمارے بچوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، اور قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت کبریٰ سے بحرمند فرما. جالیوں کا پاکیزہ تصور کیجئے، میرے آقا کے قدمین شریفین کی سبز جالیاں پاکیزہ تصور اپنے ذہن میں لائیے. اپنے دلوں کی تمام جائز مقاصد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے امام بوسری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہن، اس امام العاشقین نے جو حضور کے علم پاک کا قصیدہ پڑھا اور آقا کو راضی کیا، آئیے وہی شعر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَلَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَايَا مولائے کریم ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا بہترین اجر ہمیں نصیب فرما. مولائے کریم ہمیں بے ادبوں سے اور بے ادبی سے محفوظ فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولائے کریم جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، علم میں عمل میں عمر میں مال میں وسعت و برکت عطا فرما، دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں اس کو قبول فرما کر ہر مراد میں کشادگی مرحمت فرما. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد الرسول.